حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ليلة البدر ہے 17 تاریخ، مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت کی حامل ہے. 17 ماہ رمضان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پہ زبردست فتح عطا فرمائی تھی. افراد کم تھے لیکن کامیابی بہت بڑی تھی، اور اسی کی بنا پر مسلمانوں کے جذبے بہت بڑھ گئے تھے. آج ہماری تعداد زیادہ ہے لیکن قوت کم ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا. اور اگر ہم بنی اسرائیل کے حالات کو اپنے زمانے کے مطابق تطبیق دینے کی کوشش کریں تو بنی اسرائیل اور ہمارے حالات میں ایک چیز امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا مسئلہ ہے، کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مخفی رہی، یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت مخفی رہی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے رسول اکرم کے نائب امیر مومن السلام تھے، حضرت موسیٰ کے نائب حضرت ہارون علیہ السلام تھے. اس کے بعد تیسرا نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفتیں ہوئی ہیں بالکل اسی طرح سے رسول اکرم کی مخالفت ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے حضرت موسیٰ کو ان کے بھائی نے، ان کی بیوی نے یا ان کی بہن نے، دونوں نے مل کے، اور جس طرح سے حضرت موسیٰ کی خاص مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اسی طرح سے وہ مدد رسول اکرم کی ہوئی، کہ رسول اکرم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مدد حاصل ہوئی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مدد حاصل ہوئی، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مدد حاصل ہوئی، اور بے شک بعد میں جناب سیدہ بھی رسول اکرم کی حامی و ناصر ہوئی. لیکن امت کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ دو بزرگوں کے لحاظ سے ہوگا، امت کے لحاظ سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ جب امت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جب ہم امت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے. میرے خیال میں پھر سے آواز کا مسئلہ ہے، اس کو ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے. امت کے لحاظ سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل اور قبطیوں دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. قبطیوں کو پہلے حضرت موسیٰ کے عصا کا معجزہ دکھایا، پھر اس کے بعد ید بیضا کا معجزہ دکھایا، پھر اس کے بعد قبطیوں نے دیکھا کہ 9 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور ان 9 آیتوں کو جب قبطیوں نے دیکھا تو قبطیوں کے لیے تعجب آور تھا کہ کبھی مینڈک نکل آ رہے ہیں، کبھی ٹڈیاں نکل آ رہی ہیں، کبھی جوئیں نکل آ رہی ہیں، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی بالکل خشکی ہو رہی ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، اور کبھی بالکل ایک عجیب و غریب صورتحال، اس کی خون ہر طرف سے نکل رہا ہے اس کے بدن سے. ہم ایک نشانی دیکھیں تو ہو سکتا ہے جھک جائیں، لیکن قبطی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جھکنے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اتنی نشانیاں یہ دیکھ لیں، 9 نشانیاں یہ دیکھ لیں، اس کے بعد جب آگے بڑھی بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل نے دریا پار کیا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ریور نہیں، سی کراس کیا. سی کراس کرنے کے بعد اس لیے کہ دریا نیل کراس نہیں کیا ہے، ویرن ریڈ سی کراس کیا ہے، اب جہاں سے سوئز کینال بھی بن گئی ہے. اس کے باوجود جب نکلتے ہیں تو حضرت موسیٰ پر اب تو رام ہو جانا چاہیے نا، اب تو آدمی کامل ہونا چاہیے کہ موسیٰ تم کو چھلانگ مارے تو چھلانگ مارے، تم کہو کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے. لیکن دونوں صورتوں میں فرق ہے کہ اتنی نشانیاں پہلے دیکھی، پھر اپنے ساتھ ہوتے ہوئے معجزے دیکھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہتے تھے وہ نہیں مانتے تھے. حضرت موسیٰ کہتے یوں کرو، نہیں یوں کرو نہیں. جو چیز ہم نے وہاں پر بنی اسرائیل کی دیکھی وہی چیز امت رسول اکرم میں نظر آتی ہے، کہ رسول اکرم کہتے تھے کہ دیکھو میری آل کو اذیت مت دو، آل کو پوری طرح اذیت دی، دیکھیں نا معجزہ تو رسول اکرم نے دکھا دیا, ایمان لیا. اگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ ساری باتیں نہیں. ایمان لائے اس کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی. یہاں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم کی نافرمانی کی کہ جتنا کہتے گئے کہ دیکھو میری امت کا میری آل کا خیال رکھنا اور ایسا نہ ہو کہ میری آل کے ساتھ زیادتی ہو, اتنی ہی آل کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. اس کے بعد رسول اکرم نے جو جو چیزیں بتائیں کہ دیکھو میرے بعد امیر مومنین علی ہیں اور ہم زیادتی کرتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں, غلط ہے حضرت علی کہنا. استاد محترم آیت اللہ معرفت رحمت اللہ کہتے تھے جب ان کو میں نے بتایا کہ مجھے بعض مرتبہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جانا چاہے تو نصیحت کریں, انہوں نے ایک نصیحت کی, دیکھو جب بھی امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام آئے تو کہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, صرف حضرت علی مت کہہ دو. کیوں؟ اسی کہ وہی امیر المومنین تھے. جب رسول اکرم نے ان کو پہلے دن سے بتا دیا کہ یہ ہیں, وہاں پر بھی یہ تھا رسول اکرم کی حدیث ہے کہہ لیا انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ, تمہاری منزلت میرے لیے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی, الا انہ لا نبی آبادی, صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تم بھی نبی نہیں ہو, تم امت کے رہبر ہو, تم امت کے لیڈر ہو, اور اب امت کو آگے لے جانا ہے نبی کے بغیر, اب نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب امت نے اتنا سمجھ لیا. جنگ بدر کی نشانی دیکھی, جنگ بدر میں وہ حال تھا کہ مسلمان جب کفار کی تعداد دیکھ رہے تھے تو غش کھا رہے تھے. قرآن کہتا ہے تمہاری آنکھیں غش سے ایسے گھوم رہی تھی جیسے تمہارے پر ایک عجیب و غریب حالت ہو گئی, خوف کا عالم تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کے ذریعے, سورہ احزاب پڑھ لیجیے, ہزاروں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی اور اس کے بعد تمہیں فتح سے نزدیک کیا. جب تم نے اتنی بڑی نشانی دیکھ لی اب تو رسول کے اطاعت میں آمننا و صدقنا کرو, لیکن نہیں کرتے. رسول اکرم نے کہا میرے بعد علی میرا ولی ہے, میرا نائب ہے, میرا وصی ہے, نہیں مانا. نہیں مانا, آج امت کا حشر دیکھ لیجیے. ایک چھوٹی سی تھیوری ہے کہ اگر امت نے رسول اکرم کی بات اسی طرح مان لی ہوتی, یا ایک اور سٹیپ آگے, اگر بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات اس طرح مان لی ہوتی جس طرح سے موسیٰ کہتے تھے, بنی اسرائیل آج پوری دنیا پر حکومت کرتے اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے بڑا آسان ہو جاتا کہ جنت میں داخل ہو جائے, لیکن نافرمانی کی 40 سال وہاں رہے, اس کے بعد قتل عام کرنا پڑا اور نافرمانی پہ نافرمانی. اس امت کی ایک شباہت بنی اسرائیل سے نافرمانی پہ کہ رسول فرماتے رہے لوگ نہیں. جنگ احد میں دیکھ لیجیے کیا ہو, رسول فرمائے دیکھو یہاں سے ہلنا مت, اگر ہلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. انہوں نے جب دیکھا کہ جناب ظاہری طور پر جنگ جیت لی ہے, بھاگ لیے. رسول اکرم کی بات چیز بہت چھوٹی ہے, نافرمانی ظاہراً بہت چھوٹی, لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ کتنے لوگ مسلمان بعد میں شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ مختصر اور جامع طور پر بنی اسرائیل کی ہمارے رسول اکرم کے زمانے کی امت کے ساتھ جو شباہت ہے. اس کے بعد ہماری شباہت بنی اسرائیل کے ساتھ کیا, ہماری شباہت بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی ہم, دیکھیں آپ 1, 2, 4, 6, 25, 50, 1,00,000, 2,00,000 مسلمانوں کو نہ دیں, آپ پوری امت اسلامیہ کو دیکھیں کیا حشر اس کہ پوری امت اسلامیہ نے جب اسلام کو مان لیا, قرآن کو مان لیا, رسول کو مان لیا, اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھیں, ابھی کچھ نشانی آنے والی ہیں, اتنی نشانیاں دیکھیں اب تو اطاعت میں رام ہو جاؤ. نہیں, وہی عریانی, وہی فحاشی. ٹھیک ہے کہ انہوں نے گوسالہ پرستی کی, ہم ایڈورٹیزمنٹ پرستی کر رہے ہیں, ہم ٹیلی ویژن پرستی کر رہے ہیں, ہم چینل پرستی کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہمیں کیا پتہ چل رہی ہیں؟ ان چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اطاعت رسول اکرم میں کامل نہیں ہیں. جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے زمانے کے رسول کی اطاعت نہیں کی, ہم اپنے رسول کی اور اس کے بھیجے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بنی اسرائیل اور ہم میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے اطاعت نہیں کی نشانیاں دیکھ کر, ہم نے رسول کو نہیں دیکھا, ہم نے قرآن کو دیکھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام اور پیغام کو سنا ہے. جب ہم نے سن لیا فآمنا ایمانا, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, آنے والے ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو کہ تم ایمان لے آؤ, ہم ایمان لے آئے. ہم نے تو ندا ظاہری طور پہ سنی نہیں, قرآن میں ندا کو سنا. پھر اس کے بعد ہے فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, میرے گناہوں کو معاف کر دے اور گناہوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دے اور ابرار کے ساتھ ہمیں موت دے. تو ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو رکھنا ہوگا کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آ گیا اس کو ہمیں آمننا و صدقہ قبول کرنا ہوگا. کہاں سے حکم آئے گا؟ اگر آپ خود مجتہد ہو گئے, مجتہد بن گئے, بہت اچھا, قرآن حدیث اجماع اور عقل سے اجتہاد کیجئے اور اطاعت کیجئے. اگر آپ مجتہد نہیں بنے تو جو مجتہد ہے اس کی اطاعت کریں. اسی کی نظام ضروری, اس نظام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آج اس نظام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے مرکزیت سے تشیع کو ہٹا دو. جب مرکزیت سے ہٹا دو گے تو خود بخود تشیع جو ہے کیا ہو جائے گی, پراکندہ ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, شاید آپ اس مثال کو پسند نہ کریں اور کہیں کہ جناب اپنی تعریف ہے یا تعصب ہے. بعض لوگوں نے ہمیں فون کر کے پوچھا تھا, اہل سنت نے پوچھا, یہ بتائیے کہ آپ کے جو بھی عالم دین آتے ہیں وہ بہت ہی مختصر جواب دیتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, بات ختم. ہمارا جو آتا ہے وہ ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے حدیث لے آتا ہے, کبھی آیت لے آتا ہے, کبھی یہ لے آتا ہے, اور بات پوری طرح نہیں پہنچتی جس طرح پہنچتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت چھوٹی وجہ ہے, ہمارے سارے علماء مکتب اجتہاد سے منسلک ہیں اور مکتب اجتہاد میں ہمارے پاس توضیح المسائل, منہاج السالکین اور وتر وسطیٰ کی کتابیں موجود ہیں. تمام طالب علم یہ کتابیں پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ان فتاوی کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ہی روی سے جواب دیتے ہیں. ان کے ہاں کیونکہ مرکزیت نہیں, اسکول اور اشتہار نہیں, ایک کو ایک سوال کیجئے, دو دن بعد دوسرے سے سوال کیجئے, دو دن بعد کسی اور سے سوال کیجئے, سب کے جواب الگ ملیں گے. پھر آپ پھر اسی سے پوچھئے, پھر اس کی بنیاد اور اساس بدل جائے گی. پھر کسی نے کہہ دیا ذرا اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے تو اس کے لیے کوئی اور راستہ نکل آئے گا. دیکھیں اس دن بڑی عجیب بات کہی کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کا فتویٰ جو کنارے پہ رکھ دیں گے, ٹیلی ویژن پہ سنی نا آپ لوگ, امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کنارے پہ رکھ دیں گے اور جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے. مجھے موقع ملتا تو میں کہتا نہیں, ہمارے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فتویٰ کنارے پہ کی حدیث کنارے پہ نہیں رکھی جائے گی. ہاں یہ دیکھا جائے گا آج کے زمانے کے مطابق یہ حدیث تدبیق کیسے ہوتی. ہو سکتا ہے اس کی تبدیل وسیع ہو گئی, کیونکہ علم کے دروازے کھل رہے ہیں. جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں علم کے دروازے کھل رہے ہیں. تو ہمیں حدیث, ایک حدیث سے پہلے دو معنی ملتے تھے, پھر پانچ ملنے لگے, آج پچاس معنی ملنے لگے. تو اگر جب تک ہم اطاعت کی منزل پر نہیں آئیں گے یا خود مجتہد ہو جائیں, بہت اچھا. اسلام میں کہیں بھی پابندی نہیں ہے کہ کون مجتہد بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا. یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ لبنانی ہے, عراقی ہے, ایرانی ہے تو بن سکتا ہے, پاکستانی, افغانی ہے, ہندوستانی ہے تو نہیں بن سکتا, فلپینی ہے تو نہیں بن سکتا. دنیا کا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور تقویٰ اور معرفت کے مراحل سے گزرتا ہوا دین کی تعلیم حاصل کرے, وہ مجتہد کے لیول پر جا سکتا ہے. اور یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے پارسیوں میں کہ خاص نسل جو ہے وہ عالم بن سکتی ہے باقی عالم نہیں بن سکتے, جیسے یہ یہودیوں میں کہ خاص لوگ عالم بن سکتے ہیں باقی عالم نہیں بن سکتے. ہمارے ہاں الحمدللہ آج غریب سے غریب خاندان کا لڑکا بھی جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ مجتہد بن کے آئے گا. امیر سے امیر خاندان کے لوگ گئے, پڑھ رہے ہیں, پڑھے بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی جا رہے ہیں, بالکل اے بی سی پڑھے ہوئے بھی جا رہے ہیں. ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. جو پڑھ کے اس لیول پہ پہنچ جائے مجتہد بنے گا, اب آگے چل کے اس نے مزید محنت کی, مرجع تقلید بن جائے گا, اس کا فتویٰ ہمارے لیے قابل لاگو ہوگا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تم تو یتیم باپ کے بیٹے ہو اس سے تمہارا فتویٰ لاگو. یہ ہمارے ہاں بہت آسانی ہے جس کو ہم نے چھپایا. پر خلاصہ اس بات کا یہ کہ ہمیں دین کے معاملات میں اطاعت کامل میں رہنا, دین کے معاملات میں حجت نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پوچھ سکتے ہیں, سمجھا دیجئے. اگر وہ عالم دین, وہ مولانا, وہ ذمہ دار شخص سمجھا سکتا ہے سمجھا دے گا, نہیں سمجھا سکتا کہہ دے گا نہیں پتا کیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں بھی ہے, ولا تقم علیہ سے رقب علم, جو تم کو علم نہیں اس کے بارے میں باتیں مت کرو. اڑی اڑتی ہوئی سنی سنائی پر اس وہ کہہ رہا تھا وہ دلیل تھی, نہیں, آپ نے یقین سے سنا, دیکھا, آپ کے لیے یقین آور ہو گیا. یہاں تک ہے کہ اگر کسی کو تم دیکھ رہے ہو شراب خانے سے باہر نکل رہا ہے تو تم اس کے بارے میں مت ہوگی شراب پی کے نکلو. تم صرف اتنا کہہ سکتے ہو کسی بات کو کہ وہ شراب خانے سے نکل رہا تھا اگر غیبت کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن یہ کہ وہ شراب پیتا ہے ہم تحلیل کر دیتے ہیں, ارے شراب خانے سے نکلا, ارے وہ تو شرابی ہے. بلا تک تو میں ایسے لگا بھائی علم, جو تمہیں علم نہیں اس کی بات مت کرو. ان سما بل بسر الفواد کل اولائے کا کانا ہو مسولہ, یہ ہر وہ چیزیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. دوسری چیز جو ہم نے پڑھی کہ بلا تم سے پھیلا دیں, مانا تکبر کے ساتھ مت کرو. ان نے کہا لن تخرے کا لفظ, تم زمین کو چیر کیا کہتے ہیں چیر کر آگے نہیں بڑھ سکتے, بہت بڑے نہیں بن سکتے. بلند اور تم آسمان پہاڑوں کی اونچائی تک طول کے مطابق پہنچ بھی نہیں سکتے ہو، نہ تم اتنے بڑے ہو سکتے ہو نہ اتنے گہرے اندر زمین کے اندر جا سکتے ہو. جو تم ہو وہ تمہاری حقیقت ہے، جو تمہاری ہستی ہے اس کے مطابق تم آگے بڑھو. کل ذالک کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ آٹھ احکام بتا دیے، کل ذالک کا کانا صحیح ہو عند ربک مکروہ، یہ ساری وہ چیزیں جس کی برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسند ہے. مکروہ وہ چیز ہے جو ناپسند ہے، جہاں عبادت میں بھی ہم کہتے ہیں مکروہ یعنی ناپسند چیز. البتہ ایک فارمولا عرض کرتا چلوں، مکروہ کا لفظ جب آیا ہے کہ مکروہ عبادت میں ایک معنی رکھتا ہے اور عبادت کے علاوہ زندگی کے مسائل میں ایک معنی رکھتا ہے. عبادت نماز میں مثال کے طور پر سستی اور تنبلی کی حالت میں سونا جو ہے، پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. گندے لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب گندے لباس پہن کے یا سستی کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو 100 میں سے 50 نمبر ملیں گے، 60 نمبر ملیں گے، 70 نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے مکروہ یعنی ثواب میں کمی. عبادت میں مکروہ یعنی ثواب میں کمی. لیکن عام زندگی کے حالات میں مکروہ کیا ہے؟ آئیے بیٹا دونوں ادھر آ جائیے میرے، السلام علیکم، دونوں ادھر آ جائیے، ایک ضرور پڑھ دیں محمد والے. ٹھیک ہے، عبادت کے علاوہ مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کے علاوہ مثلا رات کو کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پئیں گے تو اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ آپ کے بدن پہ یا آپ کے معاشرے پہ آئے گا. مثال کے طور پر آگ کو پھونک سے بجھانا مکروہ ہے. یہ آیا اب کیسے ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، اب اس کا کوئی اثر ہوگا. اب یہاں پر عبادت نہیں ہے کہ ثواب کم ہو، اس کا مطلب ہے کوئی اثر ہوگا جس کی وجہ سے شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کام مت کرو. کر لو گے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے اس کا اثر نہ آئے. تو کراہت عبادت میں یعنی ثواب کی کمی، اور کراہت عبادت کے علاوہ امور اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اثر رہتا ہوگا. جیسے بہت زیادہ سورج کے پانی سے، جب سورج کی گرمی سے پانی گرم ہو جاتا ہے اس سے نہانا مکروہ ہے. اب اگر اس سے غسل کر رہے ہیں تو غسل کا ثواب کم ہے، اور اگر غسل نہیں کر رہے ہیں صرف نہا رہے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ ثواب کی بات نہیں ہے وہاں پر، اثر کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی سورج کی گرماہٹ کی وجہ سے پانی میں اثر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نقصان میں ڈال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر، ایک وقت ہمیں چیز ناپسند ہے، ایک وقت خالق کائنات کو چیز نہیں پسند ہے، دونوں میں فرق. ہماری ناپسند پسند کی اتنی بڑی بات نہیں. ہمیں پسند نہیں کہ باہر سے آتے تو کوڑا پڑا ہوا، ہمیں پسند نہیں کہ گاڑی غلط پارک ہو، ہمیں پسند نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی برائی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خبردار، اس کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو ہم گناہ کبیرہ کا عنوان دیتے ہیں. گناہ کبیرہ کا عنوان جب ہم دیتے ہیں تو وہاں پر یہ نقطہ جاننا چاہیے کہ گناہ جب ہم ایک اپنے دوست کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ گناہ کا عنوان بھی نہیں ہوتا، وہ دوستی کے عنوان میں ختم ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں. لیکن اگر بڑے بھائی کی بات نہیں مانتے تو بری بات ہے، بڑی بہن کی بات نہیں مانتے بری بات ہے، اگر والدین کی بات نہیں مانتے اور بھی بری بات ہوگی، اگر باپ دادا کی بات نہیں مانتے اور بری بات ہوگی، اگر امام کی بات نہیں مانتے بہت بری بات ہوگی، اگر رسول کی بات نہیں مانتے اور بری بات ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو برابر. تو جب اللہ تعالیٰ کے مجھے نہیں پسند ہے یا امام کہیں یا رسول کہیں، اس دیکھیے اسی لائن میں سب چیزیں ہیں، وہاں پر ہم آ کے کہیں گے کہ یہ چیز گناہ نے کبھی رہے. ورنہ عام حالت میں ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضایت کے مخالفت میں ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی رضایت کی مخالفت میں ہو، اللہ تعالیٰ راضی نہیں لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں آ جائے. ورنہ کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں ہے. صغیرہ اس لیول سے ہے کہ کسی کے منہ پہ تھوک دیں، یہ ظاہراً بالنسبت کسی کے قتل کرنے کے چھوٹا گناہ ہے. تھوڑا سا دروازہ بند کر دیں، ڈسٹربنس ہماری کم ہو جائے، ایک درود پڑھ لیں محمد والے، بس کھلا رکھیں تاکہ پتا رہے کہ جب ہم اتنا نافرمانی الہی کرتے ہیں تو سارے گناہ بڑے ہیں، لیکن نسبتاً آپس میں یہ گناہ چھوٹا بڑے ہو جاتے ہیں. کسی مومن کو تھپڑ مارنا یہ کم گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کسی مومن کو قتل کر دینا اس کے مقابلے میں گناہ کبیرہ حساب کیا جائے گا. تو کبیرہ اور صغیرہ کی ڈیفینیشن کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ نافرمانی نافرمانی ہے, سارے گناہ کبیرہ ہیں, لیکن گناہ آپس میں جب ناپے جاتے ہیں تو کوئی گناہ جو ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے, کوئی گناہ صغیرہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک مما اوحى الیک من اوحى الیک ربک من الحکمت, یہ وہ چیزیں جو حکمت کے طور پر تجھے رسول بیان کر رہے ہیں, ورنہ عام انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا. جب تک سمجھے گا تب تک زندگی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اب ولا تجل ما لا اعلان آخر, جب ہم نے تجھے حکمت دے دی, تجھے بتا دیا کہ کیا چیزیں حرام ہیں, کیا چیزیں بری ہیں, کیا چیزیں نقصان دہ معاشرے کے لیے, تو ولا تجل ما لا اعلان آخر, اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ قرار مت دے. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا, اگر تو ایسا کرے گا تو جہنم میں بالکل ٹھوس دیا جائے گا, ملامت کے ساتھ ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں چیزیں بتا رہا ہے, تم بنی اسرائیل کی طرح مت بن جاؤ کہ جب تمہیں بتا دے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے پھر بھی تم اسی کے پیچھے جا رہے ہو. یہاں پر ہم کس نقطے کو لے لیتے ہیں کہ یہ جب آیت یہاں بیان کی گئی, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیٹر لکھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں بری ہیں, اس کے نیچے اپنی سٹیمپ لگا دے کہ دیکھو اس کے بعد کوئی برا کام مت کرنا, اور اگر کرو گے تو اس کی سزا بھی یہاں پر لگا دی گئی. پھر ایک چھوٹی سی چیز عربوں میں تھی, ہمارے زمانے میں اتنا رائج نہیں. اپا اشفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا, آیا تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو اس نے بیٹیاں لی ہیں, ملائکہ جو اس کو بیٹیوں کی طرح سے لیا ہوا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, البتہ بیٹیوں کے بجائے مؤنث کا لفظ استعمال کرو, پھر آگے بتاؤں. افا اشفاکم ربکم بالبنین, تم اللہ کو توصیف کرتے ہو بنین کے معنی میں کہ بیٹیاں اس نے لی ہیں, واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور ملائکہ کو مؤنث لیا ہے. دیکھتے ملائکہ کی فرشتوں کی تصویریں جو بناتے ہیں, خاص کر کرسچینٹی میں بناتے ہیں, تو وہ یہی ہے لڑکیاں ہیں جو پر ادھر جا رہی ادھر جا رہی پتہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب, تم بہت بڑے ہو گئے, تم لڑکوں کو لے کے چلے جاؤ, اور میں جو خالی کے کائنات ہوں, میں جو راضی کے کائنات ہوں, میں جو ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہوں, اس کو تم کہہ رہے ہو کہ میں صرف لڑکیاں رکھتا ہوں اور عورتیں میرے پاس ہیں, میرے پاس کوئی مرد نہیں ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, سب میری مخلوقات ہیں, اور کسی کو میں نے کوئی خاص طور پر انتخاب نہیں کیا. انکم لتقولون قولا عظیما, اگر تم یہ بات سوچتے ہو تو تم ایک بہت بڑی بات سوچ رہے ہو کہ اتنے بڑے قادر مطلق کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ مجبور ہے, کہ وہ مرد کو اپنی مدد کے لیے نہیں رکھ سکتا, عورتوں کو اپنی مدد کے لیے رکھتا ہے. البتہ یہ عیب کے طور پر کیوں کہ لیتے تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برا سمجھا, ورنہ بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ بیٹی ہونے کو تو پسند کیا گیا ہے. اگر کسی کے یہاں چار بیٹیاں ہو جائیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, اب اور بھی شرائط اپنی جگہ پر. تو بیٹیوں کو اسلام میں ناپسند نہیں کیا گیا. یہ چیز برائی بیان کی جا رہی ہے وہ اس بات کی کی جا رہی ہے کہ یہ تم کیسے ضرورت کرتے ہو کہ میں جو کہ کائنات کا خالق ہوں رازق ہوں, اور جتنی ہماری زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے, کروموزومس ڈی این اے پتہ نہیں اب اور کیا کیا نکلنے والا ہے, آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جائے گی ان شاء اللہ, سائنس بھی بڑی ہوتی جائے گی. میرا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے کہ سائنس 150-200 سال کا ایک بچہ ہے جو ترقی کر رہا ہے, ان شاء اللہ جب 2-3 ہزار سال, 4 ہزار سال, 1-2 لاکھ سال بعد, آپ سوچیں آج ہم کہاں پر. 100 سال پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ موبائل فون کیا ہوتا ہے, مائکرو چپ کیا ہوتا ہے, آئیکون کیا ہوتا ہے. 100 سال کے اندر جو تبدیلی آئی, جب پہلا کمپیوٹر بنا تو اس کمرے سے بڑا تھا, آج کمپیوٹر آپ کے لیپ ٹاپ اور پام ٹاپ پر سب آ گیا. کیا ہے عقل دی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جتنا تم چاہو اس عقل سے آگے بڑھتے جاؤ, اور دیکھیں جتنا انسان عقل کو استعمال کر رہا ہے دنیا میں وسعت آتی جا رہی ہے, اس کی گفتگو ابھی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جس کائنات کا خالق ہوں, جس کا تو ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں, اس زمانے میں تو کس کو پتا تھا کہ یہ خون میں کیا کیا چیزیں. آج قدرت الہی کو دیکھیے کہ ایک زخم اگر آپ کا لگ جائے, اللہ اکبر. مجھے اپنے میڈیکل کالج کے زمانے کا واقعہ یاد ہے کہ جب میں نے یہ سبجیکٹ پڑھا تھا, بلڈ کلاٹ کیسے ہوتا ہے, وہی خون بدن میں ہے, اسی خون کی ساری چیزیں بدن میں ہیں جو بدن کے خون کو سکھا سکتی ہیں. دیکھیں وہی چیز جو بدن کے خون کے اندر ہیں وہ بدن کے خون کو سکھا سکتی ہیں. جب تک کٹ نہ لگے اور خون باہر نہ آئے تب تک خون نہیں سکے گا, اور جیسے ہی کٹ لگ کر خون چمڑی کی ایک لیول پہ جا کر کسی کیمیکل سے ٹچ ہوتا ہے, اس کے اندر 21 تبدیلیاں آتی ہیں اور کلاٹ بنتا ہے. یعنی انسان کو زخم بھی لگے تو وہاں پر خوش ہونا چاہیے, اللہ تیری قدرت کی نشانی میں دیکھ رہا ہوں. 21 چیزیں, اس میں سے ایک چیز کم ہو جائے تو آپ ہیموفیلک ہو جاتے ہیں. جو ہیموفیلک پیشنٹس ہیں ان کو باقاعدہ فیکٹر 8 لگائے جاتے ہیں. 21 فیکٹرز ہیں کہ جو ایک کے بعد اور کتنی تیزی سے کہ منٹ کے اندر یہ کلاٹ بننا شروع, اور جس کا نہیں بنتا یا بہت زیادہ خون نکلتا ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ایک خون کے سکھانے کے لیے 21 چیزوں کو استعمال کرتا ہے, جس میں سے 20 چیزیں بدن میں ہیں, 21ویں یہاں پر ہے, کہ جب وہ 21ویں سے خون آگے لگے گا تب وہ خون خشک ہوگا, پھر نہیں تو اگر وہی چیز اندر کریٹ کرنا شروع ہو جائے تو اس اللہ کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ عورتوں اور فرشتوں کو اناس یا فیمیل کے طور پہ لے گا, شرم کی بات ہے. یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے, بلکہ یہ چیز بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے ایسی باتیں مت کرو, جیسے کہ میں بہت زیادہ قادر ہوں. اتنی قدرت ہے کہ جس کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے استاد نے اس دن شہید بھوجانی ہال میں جملہ بہت اچھا فرمایا تھا, بعض لوگوں نے تعجب کیا کہ اللہ تعالیٰ پہچاننے کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے. کیوں ماننے کے لیے؟ تھی وہ ہے, اس کی قدرت ہے, اس کی کائنات ہے, اس نے بنایا ہے. اب تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, آیا وہ سوتا ہے, وہ جاگتا ہے, آیا وہ دیکھتا ہے, وہ نہیں دیکھتا ہے. جس نے سب یہ بنا دیا وہ بنا دیا, ہو گیا. تم مان سکتے ہو, مانو, نہیں مان سکتے دفاع ہو جائے اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں کو چھوڑو اور جا کے کچھ اور کرو یا اطاعت میں کام. لیکن انسان عجیب ہے, ماننا بھی نہیں ہے اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی استعمال کرنی. اسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں, ایک اور جگہ پر, اے لوگوں اگر تمہارے لیے رات ہمیشہ کے لیے ہو جائے, اور ہر وقت رات ہو جائے, تو کون ہے جو تمہارے لیے دن لا سکتا ہے؟ اور اگر تمہارے لیے دن ہی ہو جائے, رات نہ ہو, ڈالا ہوا ہے نا اس نے. جائیے دنیا کے ان علاقوں میں جہاں پر دن اور رات 6-6 مہینے کے بن جاتے ہیں, کہ کیا حال ہوتا ہے, زندگی گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہ اگر ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دن کر دوں تو تمہارا حال خراب ہو جائے گا, اور ہمیشہ کے لیے رات کر دوں تو بھی تمہارا حال خراب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کر دیا ہوتا کہ رمضان جو ہے وہ چاند کے بجائے سورج کی تاریخ کے مطابق ہونا چاہیے, صرف اتنا سوچا, کیا ہوتا؟ سوچے نا, اگر ہمارا رمضان جون میں آنا ہے تو پوری زندگی کراچی میں رمضان آتا ہے نا اقبال بھائی. ہاں, یہ قدرت الہی ہے. وہ جانتا ہے کہ بندہ جو ہے پوری زندگی گرمی میں روزے نہیں رکھ سکتا. ہمارے یہاں تو پھر بھی دن چھوٹا ہے. انگلینڈ میں چلے جائیے, صبح 2:30 بجے جائیے, نیٹ پہ جائیے گا تو آپ کو ٹائمنگ نظر آئیں گے. صبح 2:30-3 بجے روزہ شروع ہوتا ہے, رات 9-9:30 بجے. میرا بھائی جب اس زمانے میں انگلینڈ میں تھا سفر میں, کہتا تھا مصیبت ہو جاتی تھی ہمارے. لیکن قدرت الہی ہے کہ آہستہ آہستہ 11-11 دن 10 دن اور کچھ گھنٹوں کو بدلتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں بھی میری نشانی ہے. میں نے تمہارے لیے آسانی چاہیے, تمہارے لیے مشکل نہیں چاہیے. کبھی گرمی, کبھی سردی. ایک انسان کی زندگی میں کم از کم 2 بار گرمی سردی تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ماحول بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ورنہ اگر صرف جون میں یا جولائی میں رکھنے پڑتے تو مشکل ہو جاتی, جن کو دسمبر میں رکھنے پڑتے ان کو آسانی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بڑی قدرت والا ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور جان لو کہ اس قرآن میں ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ بیان کیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ تم تھوڑا سا یاد دہانی کرو, تذکر کرو. تذکر کیا ہے؟ کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو یاد کرو ایک دوسرے کو. یہ جو انجام دینے تذکر انجام دے, 2 آدمی ہوں یا 200 آدمی ہوں, جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ دیکھو یہ نشانیاں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ, یہ خالق کائنات ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. لیے تذکروں, یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں. وما یزیدہم الا نفورا, لیکن جو ماننے والے نہیں ہیں نا, ان کو جب تم یہ بتاتے ہو چھوڑو یہ باتیں کیا ہیں, یہ کسی کام کی باتیں نہیں, یہ فضول باتیں ہیں, ہمارے کام کی یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی عقل رکھنے والوں کو, فہم رکھنے والوں کو, سوچنے والوں کو, سمجھنے والوں کو, جو عناد نہیں رکھتے ابو جہل اور ابو لہب کی طرح, ان کو یہ نشانیاں بتاتا ہے کہ دیکھو تم مجھے مجبور مت سمجھو. مشکل یہ ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے, تھوڑے سے معاشرے کے لحاظ سے درود پڑے, میں عرض کرتا ہوں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا دکھاتا ہے تو سب چھوٹا سمجھنے لگے. مثال کے طور پر کوئی بہت پڑھ لکھ کے قوم سے آ جائے, نجف سے آ جائے, لیکن عام شلوار قمیض میں عام حال لوگوں کی طرح پھرتا ہو تو لوگ اس کو, لیکن اگر وہ 2-4 بڑے بڑے امامے رکھے سر پہ, 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کے پھرے, لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب کچھ ہے, تو پھر عزت ہونا شروع ہو جاتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصلی لوگ ہیں وہ اسی طرح سے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اور جو نقلی لوگ ہیں وہ اس طرح سے ظاہری بناو سنگار کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں. ظاہر اگر غلطی نہیں کر رہا نام کے لحاظ سے، تو علامہ ہلی کا یہ واقعہ ہے. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے نقل کیا گیا تو شخصیت بہت بڑی وہ نہیں تھی، علمی لحاظ سے تو آپ سوچیں ہمارے قتل آ رہا اتنا علم کہ آج کی فقہ میں ان کے فتویٰ کو دیکھا جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے کیا کہا تھا اتنے سو سال پہلے. ظاہر اصفہان پہنچے تو جہاں بھی جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے، جیسے نہیں حضرت موسیٰ پہنچے فرعون کے بعد تو کہا، فرعون نے کہا موسیٰ بھائی تو پیغمبر نبی بن گیا ہے تو کچھ ہیرے جواہرات سونا چاندی پیسہ مال کپڑے. اسی طرح اللہ ملی جب پہنچے اصفہان اور وہاں کے جو بادشاہ تھا جو بھی تھا وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے تبلیغ ہو آگے لوگوں تک بات پہنچے، تو کوئی اس کی ان کی اہمیت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا انہوں نے بازار میں ڈھونڈا تو ایک روئی کا کام کرنے والا گدے اور تکیے بنانے والا تھا وہ نظر آیا، بڑا ہیکل خوبصورت چہرہ داڑھی فرسٹ کلاس. اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، بس تم کو اتنا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی تم سے سوال کرے تو تم کہنا اوہ یہ تو میرا شاگرد جواب دے دے گا، یہ میرا شاگرد جواب دے دے گا. میں پھنس نہ جاؤں کہیں، مجھے تو نہیں آتا، میں تو کچھ پڑھا لکھا ہے تو بالکل نہیں کرنا. جہاں بھی جاؤ جو بھی ہو باقاعدہ اس کو کیا قیافہ تیار کیا، کیا قیافہ تیار نہیں کر رہا ہے اس کو ساتھ. اب وہ خوبصورت چہرہ لمبی داڑھی ہوتا ہے نا شکل دیکھ کے، جیسے ہمارے ایک عجیب سی چیز ہے اور میں اس کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں کرتا رہوں گا. جمکنان مسجد میں آپ جائیے رات 12 بجے کے بعد منگل اور شب جمعہ میں اگر کوئی سید امامے والا خوبصورت چہرہ والا آئے گا سبھی اشارہ کرنے لگے ارے بھائی چھوڑو ان باتوں کو، دین کی اساس یہاں پر وہ رات 12 بجے ایک چہرہ نظر آنے لگا، یعنی ایسا تو نہیں امام زمانہ تشریف لا رہے. چیز جاتی ہے، دین کے اصولوں پر عمل کرو، امام تمہاری زیارت کے لیے خود آ جائیں گے، اور نہیں آئیں گے تو تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے اور خود امام نے فرمایا کہیں بھی دین میں آیا ہے کہ امام کی زیارت واجب ہے. ایک تو جمکران کی اساس، اس کے بعد پھر امام کی زیارت. مسجد سہلا کی بات الگ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے کی مسجد ہے، لیکن جمکران کی مسجد کی اساس کے بارے میں خود علماء اس پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر اس میں آپ فرما کے دم. تو علامہ ہلی نے اس شخص کو لیا اور اب جہاں پہ بھی لوگوں کے پاس گئے تو استاد اور شاگرد، یہ شخص استاد اور یہ شاگرد بیٹھے بات کی، جب کچھ بھی سوال کرو شاگرد سے پوچھو، اور شاگرد اتنا اچھی طرح سے سوال کا جواب دیتے تھا، لوگ کہتے تھے جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا کیا. اچھا جانا آہستہ آہستہ بات دربار تک پہنچی، بادشاہ تک پہنچی، بہت آ جائیں بلایا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی. اب اصل بادشاہ کے برابر میں وہ تھا بیٹھے ہوئے اور علامہ ملی صاحب برابر میں بیٹھے، کچھ بھی ہو تم جواب دے دو. بادشاہ کو شک ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ. تو بادشاہ نے کہا بھائی آپ کھانا کھا لیں آرام کریں. جب آرام کریں تو وہ شاگرد کو بھیج دیا ایک طرف اور اس کو کہا کہ تم یہیں بیٹھے. اس کے بعد نے کہ باغ میں بادشاہ بھی جانتا تھا کہ طریقے سے پوچھنا ہے، اگر واقعی عالم ہے تو پتہ چل جائے گا اور جاہل ہے تو پتہ چل جائے گا. تو بادشاہ آہستہ آہستہ اپنے باغ میں لے گئے، سیر کراتے 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 کہا کیسا باغ ہے، بہت اچھا ہے، کیسا لگ رہا ہے، سب باتیں کر. یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں دے دوں اور یہاں پر جو چیزیں تمہارے کنٹرول میں دے دوں تم کیا کرنا چاہو گے؟ اب دو طرفہ سوال ہو گیا نا، اگر عالم ہے تو وہ اپنا جواب دے گا اور اگر جاہل ہے تو اپنا جواب دے گا. اسی کسی نے ایک لفظ بولا نہیں تھا. اس نے کہا، اب وہ اپنی اس کی حالت جوش میں آئی، اس نے کہا کہ اگر یہ ملک مجھے دے دیا جائے اور اس کی اتھارٹی مجھے دے دی جائے تو میں ساری زمینوں پہ کپاس لگوا دوں گا. بادشاہ نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ تم ہو کون؟ کیوں کیا بات ہے؟ کیا تم بتاؤ تم ہو کون؟ کیا میں فلاں دکان کا کپاس والا ہوں جو روئی سے یہ سب چیزیں بناتا ہوں. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو علامہ ہلی کو بلایا گیا. علامہ ہلی نے کہا میرے اس حالت سے، آنے سے دروازہ کھولنے آ جائیے، میری اس حالت سے ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے. جو میرا ظاہری حال ہے اس حال میں تو کوئی مجھے میں اپنے الفاظ میں کوئی لفٹ نہیں کراتا ہوں. تو پھر میں نے اس طرح سے طریقہ اپنایا، اب تم تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایران کو علامہ ہلی نے شیعہ بنایا اور کس طرح سے ایک عالم دین لیکن مخلص فی سبیل اللہ کام کرنے والا, کیا کیا اس عالم دین نے؟ کچھ نہیں کیا. کہ جب بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی, اس کو افسوس ہوا میں نے غلط کر دیا. ٹھیک ہے, فقہ حنفی اور دوسری فقہ میں یہی ہے, اگر آپ تین مرتبہ طلاق 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 کہہ دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو گئی, پھر کسی اور کے ساتھ اس کی شادی ہوگی, رخصتی ہوگی, پھر اگر وہ طلاق دے پھر جا کے اس کی شادی ہوگی. اچھا پریشان ہوا, اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا, بتاؤ. اچھا یہ نہیں معلوم کہ یہی بادشاہ یا تہران کا بادشاہ تھا, اس لیے یہ ڈفرینس وہاں پر شاید ہو سکتا ہو, لیکن اس زمانے میں اصفہان پایتخت تھا. تو اب بادشاہ نے پوچھوایا کہ بھائی کون ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک راستہ ہے, فقہ جعفریہ میں یہ طلاق 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 نہیں ہوتی, تو پھر تو چلو ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو بلائے گا, وہ ہے نا علامہ اہلی. علامہ اہلی سے کہا کہ ایسے نہیں, دربار سجاؤ, اس میں بیٹھ کے بات ہوگی. علامہ اہلی نے کہا ٹھیک ہے دربار سجاؤ گے تو میں آؤں گا, وہیں پہ بات ہوگی, پھر دیکھیں گے حق میں. علامہ اہلی تشریف لے جاتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کی کتنی سادگی, لوگ نہیں پہچانتے لیکن وہ تو ہے, دربار سجا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ اہلی تشریف لے گئے, جب پہنچے ہیں وہاں پر تو علامہ اہلی نے جوتی اپنی بغل میں ڈالی اور سیدھا جا کے سلام علیکم کہہ کے بادشاہ کے برابر میں ایک جگہ خالی تھی بیٹھ گئی. واقعہ لمبا ہے, تفصیلات بہت زیادہ ہیں کہ کس طرح سے علامہ اہلی نے اعتراضات کے جواب دیے کہ تم نے نہ بادشاہ کو کورنش کیا نہ کچھ کیا. انہوں نے کہا جب لوگ رسول اکرم کے سامنے جاتے تھے تو سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے, تو آپ اس سے بڑھ کے تو نہیں, لیکن تربیت تھی. اس کے بعد کہا کہ تم بادشاہ کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے, تو حکم یہ ہے جہاں محفل میں جگہ ملے, تم بہت بڑے عالم بھی ہو تو یہ نہیں سوچو کہ مجھے آگے جگہ ملے گی تو بیٹھوں گا, جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. یہ تقاضا ہے اس کا, تواضع کا. رسول اکرم کے بارے میں کہ جب محفل میں بیٹھتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں سے رسول کون سا, مگر ایک شخصیت کی وجہ سے اور اس نورانیت کی وجہ سے لوگ آگے پوچھتے تھے تمہیں محمد کون ہے, جب پہلی مرتبہ آتے ضرور پڑھتے ہیں محمد والے محمد. تو علامہ اہلی نے وہاں پر جا کے جگہ لیا, بیٹھ گئے. لوگوں نے اعتراض کیا, تم اچھا یہ کیا بدتمیز آدمی ہے جوتیاں بغل میں بیٹھا کے آپ کے برابر میں آ گیا, اس کو باہر نکالیں, اس کو دربار کے آداب نہیں آتے. علامہ اہلی نے کہا کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا بھائی بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں کیا, بغل میں جوتیاں لگا کے یہاں بیٹھ گئے, کچھ پتہ تو چلے. کہا اصل میں رسول اکرم کے زمانے میں امیر المومنین علی جو ہیں جب مسجد میں آئے تو ظاہر ہے کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے جوتیاں وہاں اتاری اور امام مالک آ کے اٹھا گئے. مالک ہی کھڑے ہو گئے بعد دربار میں, جھوٹ سراسر جھوٹ, پورے دربار میں جھوٹ, اتنی بڑی تہمت کہ امام مالک آتے, امام مالک تھے کہاں اس زمانے میں؟ اور پھر امام شافعی ہوں گے, امام شافعی والے کھڑے ہو گئے, کہہ لگے کہ اتنا بڑا بہتان ہمارے امام پہ مت لگاؤ, ہمارے امام اس زمانے میں نہیں تھے, وہ تو چھٹے امام کے مثلا اتنے سالوں بعد تشریف لائیں, البتہ امام مالک بہت سالوں بعد نہیں تھے. لیکن اسی طرح شافعی, اسی طرح حنفی, چاروں فرقے والے کھڑے ہو گئے, اعتراض کرنے لگے, کہنے لگے کہ نہیں رسول اکرم کے زمانے میں تو یہ تھے ہی نہیں, رسول اکرم کے تو اتنے سال بعد 160 سال بعد یا کچھ یہ لوگ آئے ہیں ایک ایک کر کے. علامہ اہلی نے کہا کہ تعجب ہے کہ جو رسول اکرم کے 160 سال بعد 180 سال بعد اور جو زمانہ ہے اس کے بعد آئے ہیں, ان کی باتوں کو ہم ایسے حجت لیتے ہیں کہ جیسے رسول کی بات حجت ہے, اور جو علی اور اولاد علی جس کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کی بات کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار. نتیجہ کیا ہوا؟ کہا کہ فقہ جعفریہ ڈائریکٹ رسول اکرم, امام علی اور اس سے یہاں آ رہی ہے, ابو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل بعد کے لوگ ہیں. حتیٰ میرے ساتھ جو عالم دین جو آن لائن پہ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہی تھے, اور حقیقت بھی یہی ہے. اور میں ایک جملہ کنٹروورشل یہاں بولتا جاؤں کہ ہم نے جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک نگیٹو تصویر قائم کی ہوئی ہے, یہ ہماری بھی زیادتی ہے. مجھے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اہل سنت کی حمایت کر رہا ہوں, لیکن اپنی غلطیوں کو بھی, اور میں یہ چیز زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ جتنے لوگ میری اسپیچ کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مجمع نہ صحیح لیکن سننے والے ٹھیک ٹھاک ہیں, اور اسی لیے میں پورا ٹائم لگاتا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ اپنے زمانے میں
بہت زیادہ پریشان اور تکلیفی کی زندگی گزارتے رہے، بہت پریشانی کی زندگی گزارتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ بات کہتے تھے وہ فقہ جعفریہ سے نزدیک تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے پوچھتے تھے اور بات معلوم کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان سے بہت سی چیزیں منسوخ کر دی گئیں. میں اہل سنت کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے بتائیے کہ کتنی چیزیں امام ابو حنیفہ نے کہیں اور آپ کہتے ہیں، اور کتنی چیزیں آپ منسوخ کرتے ہیں انہوں نے. کرو ریسرچ سیل بناؤ، پتہ چل جائے گا کہ امام ابو حنیفہ نے واقعی وہ باتیں کہیں جس کی بنیاد پہ تم یہ فیصلے کر رہے ہو. معلوم نہیں ہے اس بات کا، ٹھیک ہے. اتنا بھی بتا دوں، ڈاؤن لوڈ میں اسرائیل سے بھی کچھ لوگ ہماری بات ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بہرحال یہ چیزیں ہمارے یہاں سے وہاں تک پہنچنا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن ہمیں بتانا. تو امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں سختیوں میں اور جیل میں زندگی گزاری، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے بڑی مشکلات تھیں، اور آخر میں جا کے جس طرح سے وہ مرے ان کو دے. بعد میں لوگوں نے آ کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں لوگوں نے آ کے سمجھا اور ان کے بارے میں کہا کہ بھی ان کے اقوال لاؤ، بیانات لاؤ، امام ابو حنیفہ کا بھی یہ. تو اللہ مہلی نے یہ کہا کہ دیکھو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ حکم ہے، اس کے مطابق ایک نشست میں تین مرتبہ طلاق 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 کہنے سے نہیں ہوتا. بادشاہ خوش ہو گیا، میں نے کہا واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب سے فقہ جعفریہ رائج ہے، کوئی فقہ رائج نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ علامہ علی آپ بتائیے آپ کے ساتھ میں کیا کروں، آپ کی کیا خدمت کروں، اتنا بڑا آپ نے کام کر دیا. ایک بیوی کے طلاق کے مسئلے سے پورا ایران جو تبدیل ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ نہیں، میں مجھے خچر میں بٹھاؤ اور تم بازار میں لے کے گھما دو. کیسے کیا ہوگا؟ بس تم گھما دو، تم کو تو فرق نہیں پڑنا ہے. جانے کا خچر میں بٹھایا، بازار میں گھمایا، اور اس کے بعد واپس آ گیا. دوسرے دن پتا چلا جہاں دینی مدرسہ ہے سب جانے لگے. کیوں؟ کیونکہ جب عالم دین کو بادشاہ رسی کھینچ کے سواری پہ لے جا رہا ہے، یا آج کے زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ گاڑی چلا کے لے جا رہا ہے، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ علم دین کتنی ایک شخص ہے. یاد رکھیے، آپ اپنے آپ کو کبھی تنہا مت سمجھیے. اگر آپ امام زمانہ کے جانے والے ہیں تو آپ کی مدد ہونی ہے. آپ کے ساتھ ہمت کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو امام زمانہ کی دعا بھی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام واقعی آپ کی زندگی میں آج جس سٹیج سے ہم گزر رہے ہیں، خدا شاہد ہے یہ سٹیج ایسا ہے کہ جس میں شیعوں کو تیز تیز کرنے کی ساری سازشیں ہو رہی ہیں. 10 لاکھ شیعہ عراق میں مار دیے گئے. یہ دنیا کا انصاف ہے کہ برما میں 10 یا 12 لوگ مرے تو یونائٹڈ نیشن سے ٹیم پہنچ رہی ہے. عراق میں 10 لاکھ مارے گئے، شیعہ سنی دونوں مارے گئے. نتیجہ کیا؟ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ فکر دے رہا ہوں کہ 3.25 سال میں جب سے امریکہ نے حملہ کیا ہے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے گئے ہیں. مسلمان نہیں تھے تو انسان کے بچے تھے. انسان کے بچے نے تمہارے یہاں ایک کتے کو، چند کتوں کو کسی نے گھر میں چھوڑ دیا اور وہ 4-5 دن تک بھوکے رہے، تو وہاں پر فاکس نیوز نے 1 گھنٹہ پروگرام دیا ہے تم پہ، اور تم سب کی فکر پہ لانا تو کہ تم کتوں کے بارے میں اتنی فکر کرتے ہو. یہ انسان یہاں پر مر رہے ہیں. برما میں تم نے فورن ٹیم بھیج دی، آج 3 دن ہے ابھی تو برما میں، ابھی تو انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی لائنیں کٹی ہیں، ابھی تو کھانا کم ہونا شروع ہوا ہے، اور تم نے ٹیم بھیجی کہ برما یہ وہ عراق میں جو ہے کچھ نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیعوں کے خلاف سازش ہیں، شیعوں کو تہس نہس کرنے کے طریقے ہیں. چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے شیعہ تباہ ہو جائیں، لیکن شیعہ اتنا یاد رکھیں اگر وہ اپنے دین میں خالص ہیں، مخلص ہیں، اطاعت الہی میں کمی نہیں کرتے، ماہ رمضان آتی ہے تو دعا پڑھتے ہیں، سحر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور گڑ گڑا کے کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب. آپ کے پاس دعاؤں کا مجموعہ، عجیب مجموعہ ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہماری آج اور کل کی گفتگو آخری ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں خدا نے ایک مرتبہ دعا ابو حمزہ سیمالی ضرور پڑھی ہے. ایک مرتبہ ترجمے کہتے ہیں، عربی نہیں، کسی کی عربی سمجھ نہیں آئے گی وہ ٹائم پاس ہو جائے گا اور گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جائے. ایک مرتبہ شب قدر میں، دوسری راتوں میں، پوری ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے، 2-3 نشستوں میں پڑھی. دیکھیے تو امام کس طرح سے فرماتے ہیں کہ پالنے والے اگر میرے گناہوں کا، میرے رشتے داروں کا، میرے دوستوں کا پتہ چل جائے تو میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، وہ مجھے پوچھنا پسند نہیں کریں گے. لیکن تو عجیب ہے کہ تو ہمارے سارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے اور ایسے دکھا دیتا کہ جیسے ہمارا کوئی عیب ہی نہیں ہے، ایسے دکھاتا ہے جیسے ہم بالکل یعنی عجیب جملہ ہے. دو اختتامی بھی موجود ہے، وہاں پر بھی موجود ہے کہ پاننے والے اگر میں گناہ کرتا ہوں تو اس لیے گناہ نہیں کرتا ہوں کہ میں تیری معصیت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تیری رحمت کی امید لگی ہوئی. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ ہے امام زمانہ، یہ ہے زمانے کے معصوم جو ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے. دیکھو اگر تم مخلص رہو گے، تم حبل اللہ کو نہیں چھوڑو گے، دین کے اصولوں کو سنبھالے رہو گے تو تم پر آنچ نہیں آئے گی، موت آنی ہے. امام حسین شہید ہو گئے تو ہم کیا، تم پر یعنی تشیعوں پر آنچ نہیں آنی. جتنی سازشیں، اس زمانے میں ہو رہی ہیں، شاید غیبت کے ابتدائی زمانے میں نہیں ہوئی، لیکن آج آج تشیع آپ بھی بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، عراق میں بھی زندہ ہے، مرجعیت بھی زندہ ہے، جتنی سازشیں آپ دیکھیں، محرم میں چلے جائیے گا ان علاقوں میں جہاں پر مرجعیت کے خلاف باقاعدہ اشرے ہوتے ہیں، جا کے سنیے، انٹرنیٹ پہ چلے جائیے بعض ویب سائٹس پہ جہاں پر اجتہاد اور مرجعیت کے خلاف، لیکن امام علیہ السلام کی جب تک نظر ہے، جب تک ہم دین کے ساتھ مخلص ہیں، دین کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے، دین کو اپنی ریاست کے لیے استعمال نہیں کرتے، دین کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے، تب تک امام حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کریں گے. جان مال اور آبرو تو نقصان ہوتا رہے گا، لیکن مکتب جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اور ایک دن امام علیہ السلام خود ہمارے لیے دعا کریں گے کہ کم از کم اتنے مکتب کے لیے جان دے دی، پھر جنہوں نے جان دے دی مسجد حیدری، مسجد علی رضا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، ابھی اور لوگوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں الگ الگ جگہوں سے، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو. تو یہ امام علیہ السلام کی دعا میں شامل ہے. میری دعا ہے پالنے والے تجھے محمد والے محمد کے واسطہ، کہ ہمیں مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا دے. اے رب العزت اس راہ میں آنے والی مشکلات کو آسان کرنا دے. اے رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرنا دے. اے رب العزت ماہ مبارک کی وہ خاص راتیں آ رہی ہیں جس کو تنزل الملائکۃ والروح کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا گیا ہے. پالنے والے ہم طاقت نہیں کہ ہم دعا مانگ سکیں، ہم نے وہ طاقت نہیں کہ ہم سوچ سکیں ہمیں کیا چاہیے، ہمیں طاقت نہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، ہمیں طاقت نہیں کہ ہم امام کی ظہور کی دعا کر سکیں. پالنے والے جو اہل ہیں اور دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. جس طرح سے جنگ بدر میں تو نے مسلمانوں کو کامیاب عطا فرمائی تھی، اس زمانے میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دے. ہمارے ٹکڑے ٹکڑے گروہوں میں بٹنے کے مسئلے کو حل فرما دے. اے رب العزت جو بیمار ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. پریشانوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے. پالنے والے اس ماہ رمضان کو ہم سے بہترین طریقے سے قبول فرما دے. اے رب العزت بے حق محمد والے محمد، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. پالنے والے ہم دن میں بھوکے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ روزہ ہے، نہیں معلوم واقعی معنی میں روزہ ہے یا نہیں، تیری رحمت کی امید ہو کہ انشاءاللہ تو ان روزوں کو روزے کی حالت میں قبول فرما دے گا، اور اسے ہمارے لیے موت اور قبر اور قیامت اور جنت کا سرمایہ قرار دے گا. پالنے والے زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام مرحومین شہداء صلحاء، خاص کر علامہ مرتضیٰ عسکری جو بہت بڑے علماء میں سے، جنہوں نے تشیع کے دفاع میں بہت کتابیں لکھی اور خدمت کی ہیں، دنیا سے چلے گئے، اور تمام عدل مشکینی، عدل شیخ جواد تبریزی، عدل فاضل کرانی، اور دوسرے مومنین علماء جو دنیا سے چلے گئے، عدل ابن حسن کربلائی صاحب، ان سب کی روح کے لیے فاتحہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.